أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال أمير المؤمنين عليه السلام أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم بلند الصلوات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی انسان کی کامیابی یہی ہے کہ وہ ایمان لائے، تقوی اختیار کرے اور اللہ کے جو سچے بندے ہیں، جو اس کے نمائندے ہیں، اس کی زمین پر اس کی جانب سے ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، ان کے ساتھ ہو جائے. اور جب انسان سچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ سچے اس کی رہنمائی کرتے ہیں صحیح وے کی جانب، صحیح ڈائریکشن کی جانب. ممکن ہے بہت سارے انسان آپ کو پتہ تو بتا دیں لیکن ان کو سمت، جہت اور ڈائریکشن کا تعین ان کے ذہن میں نہ ہو. مثلا آپ کو رائٹ ہینڈ پہ جانا ہے، آپ کو پتا ہے رائٹ ہینڈ پر آپ کی ایک منزل ہے جو یہاں سے 15 میل دور ہے یا 15 کلومیٹر دور ہے، لیکن وہ بتانے والا یہ بتائے کہ جناب فلاں روڈ آپ کی منزل، آپ کے مقصد، آپ کے ٹارگیٹ تک جاتی ہے، اور آپ اس کی اپوزٹ سمت جانا شروع کر دیں، یعنی ڈائریکشن کا تعین نہ ہو، تو پھر انسان جتنا بھی ٹریول کرے گا اپنے مقصد سے دور ہوتا چلا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح راستے اور صحیح وے کا ہونا ضروری نہیں ہے، صحیح ڈائریکشن اور صحیح سمت اور جہت کا ہونا بہت لازمی ہے. اس لیے کہ اگر صحیح ڈائریکشن نہ ہو تو انسان جتنا بھی ٹریول کر رہا ہے اپنے مقصد سے دور ہو رہا ہے. اس کی مثال اس کمپاس کی سی ہے جو ایک سرکل بناتا ہے. کمپاس کی دو نوکیں ہوتی ہیں، ایک نوک جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے اور دوسری نوک پہ پینسل لگی ہوتی ہے. اگر وہ نوک جو اسٹیل کی بنی ہوئی ہے، میٹل کی بنی ہوئی ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے پیپر پر یا کسی لکڑی کے بورڈ پر نہیں جمے گی، آپ کا سرکل ہمیشہ ڈسٹرب رہے گا، وہ سرکل نہیں بنے گا، کچھ اور بن جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اس کمپاس کی وہ نوک جو میٹل کی ہے، جو سینٹر آف دا سرکل بن سکتا ہے، اس کی نوک کو صحیح طور پر پن کرے اور اس کے بعد اس کو ایک ہی اینگل سے روٹیٹ کرنے کی کوشش کرے، اس کو ایک ہی اینگل سے رائٹ یا لیفٹ گھمانے کی کوشش کرے. جہاں سے سفر شروع کیا ہے، آپ کی پینسل نے، کمپاس کے ساتھ جڑی ہوئی پینسل نے جہاں سے سفر شروع کیا ہے، وہیں پر آ کر جب وہ رکے گی تو اس کا اینگل پورا ہو جائے گا، اس کا سرکل پورا ہو جائے گا. لیکن اس میں ایک سرکل بنانے میں صحیح اور مستند بات یہ ہے کہ آپ کا اینگل سیم ہونا چاہیے، یعنی جس اینگل سے آپ نے سرکل بنانا ہے یا جو زاویہ آپ نے لیا ہے، مثلا اتنے ڈگری کا، فلاں ڈگری کا، وہ ابتدا سے لے کر آخر تک اور پورے سرکل کے بننے میں ایک ہی رہنا چاہیے. لیکن اگر جو ہے آپ کا اینگل جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہے گا، سرکل نہیں بنے گا. اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے سے سرکل بنانے کے لیے بھی انسان کو ایک آرگنائزڈ فکر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک منظم سوچ کی ضرورت ہوتی ہے. منظم سوچ کے بغیر انسان ایک چھوٹا سا سرکل بھی نہیں بنا سکتا. خوب، 22 رجب کی ٹکیاں آپ کے گھر میں بنتی ہیں. خوب، آپ کو پتا ہے کہ جب اس کو پیڑا گوند دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کوئی کٹورا یا کوئی گلاس رکھ کے اس کو کٹ کیا جاتا ہے، اس کو الٹا رکھ کر اس کو گھمایا جاتا ہے تاکہ اس کی کرو شکل جو ہے، اس کی گول اور دائروی شکل جو ہے وہ صحیح بن سکے. یاد ہے کچھ نہیں یاد ہے جی؟ کیوں؟ لیکن اگر آپ جو چیز، جو ڈائی، جو قالب، جو کٹورا، جو گلاس، جو گول چیز آپ رکھ رہی ہیں، اگر وہ ڈسٹرب رہے ایک ٹکیا بنانے میں، آپ کی جو ٹکیا کی شکل ہے وہ گول نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سی بائیس رجب کی ٹکیہ بنانے کے لیے بھی کیا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک آرگنائزڈ فکر کی، ایک منظم فکر کی ضرورت ہے. لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی یہ انسان کا تقوی اختیار کرنا اسے سچوں کی طرف لے جائے گا، اور جب انسان اللہ کے سچے ترین بندوں کے پاس پہنچے گا تو پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی کم تقوی اللہ و ندم امرکم، میں علی ابن ابی طالب، میں امام وقت، میں وصی رسول، تمہیں دو چیزوں کی سفارش و وصیت اور تاکید کرتا ہوں، دو ایڈوائز دے رہا ہوں تمہیں. یہ ایڈوائز ایسے نہیں ہیں کہ جناب اگر آپ ایسا کریں گے تو صحیح ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، یہ ایڈوائز اس انسان کی ہے، یہ اشارہ اس انسان کا ہے جو عاقل ترین انسان اس کائنات کا. میں تمہیں دو چیزوں کی سفارش و وصیت و تاکید کرتا ہوں، ایک تقوی اور ایک ہے اپنے کاموں کو منظم اور آرگنائز کرنا، اپنے کاموں کو جہت دینا، اپنے کاموں کو منظم کرنا، اپنے کاموں کے آرڈر اور ترتیب ملانا. اگر انسان اپنے تمام کاموں کو آرڈر اور ترتیب میں نہ لائے وہ کبھی بھی کامیاب انسان نہیں ہو سکتا. ایک لباس کو پہننے کے لیے بھی ایک معمولی سا طریقہ اور ایک پروسیس ہوتا ہے، یعنی انسان نے جو لباس مثلا نیچے پہنا جاتا ہے وہ نیچے پہنتا ہے، جو اوپر پہنا جاتا ہے وہ اوپر پہنتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ اسکارف کو گاؤن کی جگہ، گاؤن کو اسکارف کی جگہ باندھ لے. چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، وہی پن جو آپ اپنے اسکارف میں لگاتے ہیں اگر اس کو آپ اس کی مطلوبہ جگہ نہیں لگائیں گے تو ہمیشہ آپ کا اسکارف، آپ کا حجاب ڈسٹرب رہے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے کام کو بھی کرنے کے لیے آپ کو ایک آرگنائز فکر کی ضرورت ہے، ایک منظم سوچ کی ضرورت ہے. منظم سوچ یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے میٹنگ کال کریں اور بیٹھیں، نہیں، یہ چھوٹا سا میکینزم جو آپ سوچ رہی ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ اپنی زندگی میں انالائز کر رہے ہیں، خواہ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی اسکارف کو پن کو سیٹ کرنا ہو، یا اپنے کپڑوں کو پریس کرنا ہو، یا مثلاً کوئی بھی چھوٹا سا کام ہو، اس کے لیے ایک چھوٹی سی جو فکر، جو میکینزم آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تاکہ آپ ایک چھوٹا سا کام مطلوبہ ہدف تک رسائی کے لیے انجام دے سکیں. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جوان کی زندگی میں مطلوبہ توازن. یعنی ایک انسان، ایک جوان اپنی زندگی میں کس طرح توازن رکھ سکتا ہے. دیکھیے، توازن نہ ہو، بیلنس لائف نہ ہو، تو پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ غیر متوازن کہلائے گی، نامنظم زندگی کہلائے گی. اگر ایک انسان کو فرض کیجئے، ایک انسان گروتھ پا رہا ہے، نشوونما پا رہا ہے، اس کے ہاتھ تو نارمل انداز سے بڑھ رہے ہوں لیکن اس کے پاؤں بہت زیادہ بڑھ جائیں تو یہ ایب نارمل انسان کہلائے گا. اگر اس کے چہرے میں اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان نارمل انداز سے گروتھ پا رہے ہوں وہ نارمل انسان ہے، لیکن اگر اس کی ناک جی بہت لمبی ہو جائے تو یہ ایب نارمل انسان کہلائے گا. یا ناک، آنکھ، زبان، ہونٹ نارمل انداز سے گروتھ پا رہے ہوں لیکن اگر اس کے کان بڑے ہو جائیں تو یہ ایب نارمل انسان ہے. یعنی ایک انسان کی باڈی کی گروتھ میں بھی ایک ہم آہنگی ضروری ہے، ایک آرڈر کا ہونا ضروری ہے. یعنی جس تناسب سے انسان کے مثلاً ہاتھ پیر بڑھ رہے ہیں، اسی ریشو تناسب سے انسان کی پلکیں، انسان کی زبان، انسان کی کان اور انسان کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ گروتھ پا رہے ہیں. جس رفتار سے آپ کے سر کے بال گروتھ کرتے ہیں، کیا اسی رفتار اور ریشو سے آپ کی بھووں کے بال یا پلکوں کے بال بھی گروتھ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ بھی ایک آرڈر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظم مقرر کیا کائنات میں. یعنی یہ نظم یہ بتا رہا ہے کہ کائنات میں اللہ کو نظم اور آرڈر اور ترتیب بہت پسند ہے. اگر یہ نہ ہو تو کائنات درہم برہم ہو جائے. مثلاً وہ ستارے، وہ سیارے کہ جو اپنے اپنے آربٹس میں چکر لگا رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں نظام شمسی کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اگر ان کا فاصلہ لمحے بھر کے لیے کم و زیادہ ہو جائے تو جو طبعی رخداد ہیں ہماری زندگی میں، موسمی تبدیلیاں ہیں، وہ بہت زیادہ ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ چاند کے ہلال سے لے کر قمر بننے تک، یعنی مون جب پہلی دوسری تاریخ کو ہوتا ہے وہاں سے لے کے 14 تک اس کا جو سفر ہے تکمیل کا، اور پھر دوبارہ سے اس کا گھٹنا، دوبارہ سے ہلال بننا اور پھر غائب ہو جانا مہینے کے آخری اسلامی تاریخوں میں، یہ خود بہت ساری چینجز کا سبب بنتا ہے. یہ مد و جزر جو سمندروں میں چڑھاؤ ہوتا ہے، لہروں کا تلاطم اور طوفان، یہ سب کیا ہے؟ یہ چاند کی وجہ سے ہوتا ہے، اور چاند در حقیقت جو روشنی لے رہا ہے، جو اپنی حیات لے رہا ہے، وہ سورج کی وجہ سے. یعنی ہمارا سولر سسٹم در حقیقت سب اپنے اپنے آربٹس میں، سب اپنے اپنے مدار میں اپنا کام کر رہے ہیں. یعنی اگر یہی ساری چیزیں تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوگا، زندگی درہم برہم ہو جائے گی. لہذا ایک جوان کی زندگی کو منظم ہونا چاہیے، ایک متوازن اور بیلنس ہونا چاہیے، دو تین یہ کہ آرڈر میں ہونا چاہیے، اور چار آپ کا وے اور آپ کا راستہ اور آپ کی ڈائریکشن اور سمت صحیح ہونی چاہیے، تب جا کر آپ ایک انسان کامل کہلائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے اس میں گفتگو بہت زیادہ طولانی ہے، لیکن میرے پاس ایک کتاب ہے رحمر معظم کی کہ جس میں بچے، نوجوان اور جوانوں سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اور یہ ایک بہترین کتاب ہے آپ کی ورک شاپس کے لیے کہ آپ جو ورک شاپس اپنی منعقد کر رہے ہیں اس میں آپ کو در حقیقت رہبر معظم کے ارشادات، اقوال، نصیحتیں، اشارے اور ان کی جو رہنمائیاں ہیں ان سے کسب فیض کرنا چاہیے کہ آپ کا رہبر اور نائب امام آپ سے کیا چاہ رہا ہے. وہ ایک نوجوان کو، ایک جوان کو، ایک بچے کو، ایک لڑکی کو کہ جو طالب علم ہے، ایک لڑکے کو جو طالب علم ہے، وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہمیں تصور کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہمارا یہ ٹائم بہت پریشیس ہے، بہت قیمتی ہے، ذی قیمت ہے، بہت پرائم ٹائم ہے ہماری زندگی کا. یہ دور جوانی ہماری زندگی کا قیمتی ترین دور ہے، اور آنن فانن یہ پلک جھپکتے گزر جائے گا. زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے کہ ابھی سیٹرڈے آیا تھا دوبارہ سیٹرڈے آ گیا، ابھی جناب محرم گزرے تھے ابھی دوسرا محرم آنے والا ہے، ابھی رمضان گزرے تھے ابھی دوبارہ رمضان آنے والا ہے. غرض کہ زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے. اگر آپ زندگی کی اسپیڈ اور رفتار کو معلوم کرنا چاہیں تو اپنے خاندان میں جائیں، اپنے بزرگوں سے جو 60+ ہوں، 60 سال، 70 سال، 80 سال اگر ان کی عمر ہے اور وہ کلام کرنے پہ قادر ہوں تو ان سے جا کے تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ مثلا دادا دادی، نانا نانی، یہ جو بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں جو بڑی ایج کے ہیں، ان سے پوچھیں کہ مثلا آپ کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ. وہ کہیں گے مثلا 70 برس، تو آپ ان سے پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ 70 برس کیسے گزارے آپ نے، کیسے گزارے؟ تو وہ شاید اس طرح پیچھے مڑ کے دیکھیں، کہیں گے کل کی سی بات تھی. میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے اپنا میٹرک کا زمانہ بالکل کل کی سی بات لگتی ہے، حالانکہ میں نے 84 میں میٹرک کیا تھا. 84 کہاں اور 2018 کہاں، کل کی سی بات لگتی ہے. یعنی اتنی تیزی کے ساتھ یہ زمانہ گزرتا ہے کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ زمانہ کیسے گزر گیا. یہ ٹائم بہت پریشیس ہے. نعمتان لا یعرف فضلہما الا من فقدہما، دو نعمتیں ایسی ہیں جب ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، پانی سر سے گزر جاتا ہے تو انسان کو اس وقت اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. جو انہیں کھو دیتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے، جس کے پاس ہے اسے اندازہ نہیں ہے. یعنی جو چیز آپ کے پاس ابھی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، لیکن جب آپ کے پاس سے چلی جائے گی اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا، ہائے ایسا ہو گیا، ہائے ایسا ہو گیا. دو نعمتیں کون کون تھیں؟ الشباب والعافیہ، ایک صحت اور ایک جوانی. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جب انسان سے چھین لی جاتی ہیں، زندگی سلب کر لیتی ہے، زندگی ان کو لے لیتی ہے اپنے دامن میں کہ تم اس کی قدردان نہیں ہو، تمہیں زندگی گزارنی نہیں آتی، تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا نہیں آتا، صحت ہمیں دے دو، ہم نے تمہیں دی تھی تاکہ تم اس میں اسٹرگل کرو، کوشش کرو، تم نے اپنی صحت کو برباد کیا، اب ہمیں صحت دے دو. صحت لے لی جاتی ہے، اس وقت اندازہ ہوتا ہے انسان کو. کبھی ہاسپٹل کا وزٹ کریں، اپنے کسی محروم، اپنے کسی عزیز کو جو بیمار ہو، وہاں جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زندگی قدر و قیمت کیا. کوئی کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا آپریشن ہوا ہوا ہے. غرض یہ کہ مختلف انواع و اقسام کی بیماریوں میں لوگ ملیں گے. الشباب والعافیہ، دو نعمتیں ایسی ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے جس چیز کا خیال کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے وقت کو سمجھنا ہے کہ بہت قیمتی دور ہے، بہت پریشیس ہے، بہت ہی ذی قیمت ہے، بہت ویلیویبل ہے. یہ دوبارہ لوٹ کے آنے والا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جوانی کی اپنی قدر و قیمت ہے. جوانی کو زندگی کی بہار کا زمانہ کہا گیا ہے، یعنی جس میں زندگی کی بہار آتی ہے ہر چیز اپنے عروج پر، آنا، خوبصورتی، بیوٹی اپنے عروج پر ہوتی ہے، ہر چیز باغ کی دنیا کی اپنی خوبصورتی کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی کی جو بہار ہے وہ اس کا دور جوانی ہے کہ جس میں آپ الحمدللہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خوشبخت ترین انسان وہ ہوتے ہیں، کامیاب ترین انسان وہ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے وہ کیوں ہیں اور کس لیے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو شاید یہاں آنے کے بعد بھی اندازہ نہ ہو وہ کیوں آئے ہیں یہاں پر، کس لیے آئے ہیں یہاں پہ۔ شاید یہ ورک شاپ ختم ہو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے کہ اچھا ایک ورک شاپ ہوئی تھی، اس میں یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے مل جائیں گے جن کو اپنی اسکلز کا نہیں پتہ ہوتا، وہ بغیر یہ جانے ہوئے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں کہ ان کی اسکلز کیا ہیں، ان میں کیا کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں، گزر جاتے ہیں۔ کچھ ان اکثریت میں سے کہ جن جو اپنی اسکلز کو جانے بغیر نون کیے بغیر اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے کہ مجھ میں کیا صلاحیت اور کیا اسکل ہے۔ ان کچھ میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پہ پالش کریں، انہیں استعمال کریں اور اپنے ہدف کے لیے استعمال کریں۔ اور ان میں سے بھی کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو پالش کرنے کے بعد، جاننے کے بعد، استاد ملنے کے بعد، پالش کرنے کے بعد صحیح وے اور صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرتے ہیں۔ ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں جو نون کریں جانیں، علم ہو جن کو، ان کو ایکسٹریکٹ کریں، استخراج کریں، دو تین ان کو پالش کریں، پھر پالش کرنے کے بعد ان کو صحیح وے میں استعمال کریں، چار اور پانچواں کیا ہے، صحیح ڈائریکشن میں، یہ افراد زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ الا آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو بہت سارے کام کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ تو جوانی کے دور بہت قیمتی دور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جوانی جو ہے ان انسان کی زندگی کے ان حساس ترین حصوں میں سے ہے کہ جس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، جس کو شاعر کہتا ہے کہ زندگی کے ابتدائی دور میں کم سے کم عرش تک پرواز کرنی چاہیے۔ زندگی کے ابتدائی دور میں کم سے کم عرش تک پرواز کرنی چاہیے، اور جب جنبش میں آ جائیں تیرے پروبالے حیات تو پھر عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہ دور آپ کے عرش تک پرواز کا زمانہ ہے، کائنات یونیورس آپ کی پہنچ میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ انسان سمٹی ہوئی کائنات اور کائنات پھیلا ہوا انسان، اگر کائنات کو مائکرو کیا جائے تو انسان بنے گا، انسان کو انلارج کیا جائے تو یونیورس بنے گی۔ یعنی اگر انسان کو بڑا دیکھنا ہے تو یونیورس کو دیکھیں، اور کائنات کو چھوٹا دیکھنا ہے تو انسان دیکھیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اتظم انک جرم صغیر وفیک انت عالم الاکبر، تم سمجھتے ہو تم صرف ایک چھوٹے سے وجود کا نام ہو، بس اچھے کپڑے پہن لیے، اچھا اسکارف پہن لیا، الگ الگ کر لیا، اس پارٹی میں چلے گئے، اس پارٹی میں چلے گئے، بس یہی تمہارا وجود ہے، یہی تمہارا مقصد زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ وفیک انت عالم الاکبر، امام علی فرماتے ہیں تمہارے اندر ایک عالم اکبر، یہ دنیا اکبر، ایک بہت ہی بڑی کائنات اور یونیورس تمہارے اندر لپیٹ کر مائکرو صورت میں تمہارے اندر سمو دی گئی ہے، فیٹ کر دی گئی ہے، اس کو ڈسکور کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی اس نے پوری یونیورس میں موجود سسٹم اور نظام کی معرفت حاصل کی، اور وہ اتنا ہی زیادہ معرفت رب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا یہ دور بہت قیمتی دور ہے، اس بنا پر ضروری ہے کہ سب سے پہلی چیز جو نوجوانوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ تعلیم و تربیت سے اپنے آپ کو آشنا کریں۔ ایک میدان کے جس میں ایک طالب علم کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ علم کے زیور سے آراستہ ہو۔ کسی بچے سے پوچھا، فیل ہو گیا تھا، وہ لڑکا تھا، کہا کہ بھائی کیوں فیل ہو گئے ہو؟ کہا کہ تعلیم زیور ہے اور زیور مردوں پہ حرام ہوتا ہے، لہذا ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ صحیح نہیں، تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اب چونکہ یہاں گرلس موجود ہیں لہذا مراد میری گرلز ہی ہیں، لیکن تعلیم کا اطلب العلم من المہد الی اللد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. سب سے پہلی چیز جو آپ نے توجہ دینی ہے وہ تعلیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت ہے. یہ ورک شاپ آپ کی تربیت کا حصہ ہے، آپ کی تنظیم، آپ کے لیکچرز، آپ کا در حقیقت اپنے پروگرامز کو میں آنا، شرکت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ آپ کی تربیت ہے. تو پہلا میدان جس میں آپ کو بیلنس لائف گزارنی ہے وہ ہے تعلیم و تربیت. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کتابی کیڑا بن جاتے ہیں کہ ہر وقت کتاب کی دنیا میں مگن ہے. دنیا میں ہو کیا رہا ہے جی؟ دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا کیا چینجز آ رہی ہیں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. نہیں، تعلیم و تربیت کا مقصد ہی یہی ہے کہ تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو، اور زندگی کے تمام پہلوؤں پر اور معاشرے کے تمام پہلوؤں پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. دوسری چیز کہ اس تعلیم کو عبادت کی نگاہ سے دیکھنا اور حاصل کرنا ہے. یعنی میرا مقصد مادی ہی کیوں نہ ہو، جاب ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں علم کو اس جہت اور اس نگاہ سے حاصل کروں کہ میں نے یہ تعلیم اللہ کی قربت کے حصول کے لیے حاصل کرنی ہے. میں فلاں ڈگری حاصل کروں تاکہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکوں، میں کما سکوں، میں کسی کا محتاج نہیں رہوں. دوسرا یہ کہ اپنی تعلیم کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے دوسروں کا ہاتھ تھامنا ہے. ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی اچھائی، خوبی، گڈ نیوز، کوئی درجہ، کوئی اسکل، ہمیں کوئی بھی ایسی چیز حاصل ہو سکے جو زندگی میں ہمارے لیے بہترین ہے، ہم اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. دوسری چیز جو اسی تعلیم و تربیت میں ضروری ہے وہ ہے قرآن سے آشنائی. یعنی آپ کی زندگی میں قرآن کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ روزانہ کم سے کم ایٹ لیسٹ 50 آیات کی تلاوت کریں. یہ آپ کی زندگی میں شامل ہونا چاہیے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سے آواز تھوڑی سلو ہو گئی آپ کی، قرآن سے آشنائی. امام صادق فرماتے ہیں کہ وہ قرآن جو ایام نوجوانی میں قرآن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، قرآن اس کے گوشت و پوست میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے. دوسری چیز جس کو رہبر فرماتے ہیں وہ ہے نہج البلاغہ سے دوستی اور آشنائی. علی کی وہ کتاب جو بمنزلہ علی آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے. نہج البلاغہ سے آشنائی بہت ضروری ہے. یعنی اگر ہمیں اپنی بیلنس لائف لے کے چلنی ہے تعلیم تربیت کو، تو قرآن اور اس کے بعد ہماری نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ سے، جو امام کی دعائیں، ان سے آشنائی. اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمارے لیے بلوغت کے ابتدائی دنوں سے لازم و ضروری بلکہ اس سے قبل ہے وہ ہے توز المسائل سے آشنائی، تقلید سے آشنائی اور تقلید کرنا، تاکہ ہم اپنی عبادات کو، نماز، روزے، حجاب وغیرہ جتنی بھی عبادات ہیں، اس کو اپنے مجتہد کے فتویٰ کے مطابق انجام دے سکیں. ایک اور چیز جس میدان میں طالب علم کو بیلنس لائف کی ضرورت ہے وہ ہے ایمان و معرفت کا میدان. جتنا جتنا آپ قرآن کو اسٹڈی کریں گی، جتنا جتنا آپ اس کو انالائز کریں گے، جتنا آپ اس کو سوچیں گی، اتنا ہی زیادہ آپ کی تھنکنگ پاور بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کی توحید اور توحیدی نگاہ میں اضافہ ہوتا رہے گا. یعنی صرف آپ ہر چیز کو مادی نقطۂ نگاہ سے نہیں دیکھیں گی، بلکہ آپ کی نگاہ جو ہے وہ خدائی نگاہ ہوگی، آپ کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ خدائی آئیڈیالوجی ہوگی، مادی آئیڈیالوجی مادی نگاہ نہیں ہوگی. کیا کام کریں کہ ہمارا ایمان مستحکم ہو؟ کیسے ایمان مستحکم ہو سکتا ہے؟ جو چیز ہم نے یاد کی ہے، جو چیز ہم نے حاصل کی ہے، جو چیز ہم نے لرن کی ہے، ہم اس پر عمل کرنا شروع کریں. ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ سیکھ تو بہت لیتے ہیں لیکن اس کو اپنی عملی زندگی میں اسے بروئے کار نہیں لاتے، اس کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے. اگر ایمان میں اضافہ چاہتے ہیں تو جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا ہے اس کو عملی جامہ پہنائیں. جتنا آپ عمل کرتے چلے جائیں گے اتنی ہی آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تیسری چیز اس ایمان کے ذیل میں جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے کہ انسان جتنا بابصیرت ہوتا چلا جائے گا، فہم رکھتا چلا جائے گا، وہ زمانے کے مسائل کو اور زمانے کے پرابلمس کو سمجھتا چلا جائے گا۔ ایک اور میدان جو نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ جس میں اپنی بیلنس لائف گزارے وہ ہے دینداری، تدین جسے کہا جاتا ہے۔ دینداری یعنی آپ کا دین کو اوبے کرنا، دین کی پیروی کرنا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں فکر بہت اچھے ہیں، بھائی یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کو برا نہیں سوچتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، لیکن وہ نماز پڑھنے والے بھی نہیں ہوتے، وہ مثلاً ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہمارے معاشرے میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے، مسنگ پرسن کے خلاف یا جو ظلم و ستم دوسرے انداز سے ہو رہا ہے، لیکن وہ نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے، وہ عبادت کرنے والے نہیں ہوتے۔ نہیں، دینداری یعنی جو کچھ بھی آپ سیکھ رہے ہیں، جتنا آپ کا ایمان کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی آپ کی دینداری مستحکم ہوتی چلی جائے گی۔ دینداری یعنی آپ دین رکھتی ہیں نظروں میں، دین یعنی آپ دیکھ رہی ہیں تو کس نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، کانوں کی دینداری یعنی جو سن رہی ہیں کیا وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے، بولنا بھی دینداری ہے یعنی کیا بولنا بھی میرا خدا کے حکم کے مطابق ہے، کیا میں جو عمل کر رہا ہوں، جو میں لباس پہن رہا ہوں، جو میں نے حجاب اختیار کیا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے میں نے یا آپ نے یا ہم نے، کیا وہ ہمارے دین اور ہماری تعلیمات کے عین مطابق ہیں، اسی کو دینداری کہا جاتا ہے۔ جتنا ہم دین کو اوبے کرتے چلے جائیں گے، یس کہتے چلے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے ایمان میں استحکام پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ ایک اور چیز جس کے لیے نوجوان کو ضرورت ہے وہ ہے اپنی اخروی نگاہ کو تیز کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی مثلا آخر تک اپنے انجام کو دیکھنا۔ یہ وہ چیز ہے جو صرف اور صرف مسلمانوں اور مکتبہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا خاصہ ہے، یعنی آپ کو کسی کام کا نتیجہ نظر آ جائے، بینش معادی ہو جائے، معاد یعنی قیامت، یعنی آپ ہر چیز کو اس کے اینڈ کے حساب سے دیکھیں، جناب یہ کام کروں، ہاں اچھا ہے آپ اس کام کو انجام دیجئے، یہ کام برا ہے اس کام کو انجام نہ دیجئے، اس سے بڑھ کر میں قیامت کو مد نظر رکھوں کہ مجھے روز قیامت جو ہے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس بنا پر جتنا میں خدا کو اوبے کرتا چلا جاؤں گا میری جو اخروی نگاہ ہے، آخرت کی نگاہ ہے، وہ اتنی ہی زیادہ مستحکم ہوتی چلی جائے گی۔ ایک اور چیز جو اس ضمن میں نوجوان کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عبادت و بندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اور یہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے کہ پینسل مار کے ایک دوسرے کو جگایا جا رہا ہوتا ہے یا کونی مار کے جگایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر کلاس میں بھی یہ صورتحال ہوگی تو پھر بعد میں کیا صورتحال ہوگی؟ اپنی عبادت اور بندگی کو بہتر سے بہتر بنانا۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے اوکے دیٹس آل، بس پڑھ دیں، نہیں، بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ ہر آنے حال میں، ہر دن ہماری عبادت، ہماری بندگی ہماری بہتر سے بہتر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف تعلیم کے میدان میں یا تنظیم کے میدان میں یا اجتماعی میدان میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاؤں، ایس ایم ایس کرنا منع ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یا تو ان کے موبائل جو ہیں لے لیے جائیں تاکہ جو ہے کوئی ایس ایم ایس نہ کرے، میں بھی ڈسٹرب نہ ہوں، آپ بھی ڈسٹرب نہ ہوں۔ دوسرا یہ کہ جتنے جتنے عبادت بندگی بڑھتی رہے گی اتنا ہی زیادہ آپ کی زندگی میں وسعت آتی رہے گی۔ ایک اور چیز جس میں نوجوان کو ضرورت ہے وہ ہے تعظیم شاعر الہی۔ تعظیم شاعر الہی یعنی اللہ کی طرف سے جو عبادات، جو احکامات دیے گئے ہیں، ہم ان کی تعظیم کریں۔ عزاداری تعظیم شاعر الہی کا مصداق ہے، نماز کی پابندی شاعر الہی کی تعظیم ہے، یعنی جو عبادات، جو ایونٹس، جو تہوار تو خیر مناسب نہیں ہیں، جو مواقع، جو مناسبتیں، جو تاریخیں اسلام کی طرف سے دی گئی ہیں، خواہ وہ اجتماعی نوعیت کی ہوں، انفرادی یا سیاسی یا اجتماعی، کسی بھی نوعیت کی ہوں، ان کا احترام، یوم القدس اس کا احترام، شبائے قدر میں رات بسر کرنا عبادت میں اس کا احترام, عزاداری احترام ہونا چاہیے, شب عاشور احترام ہونا چاہیے, عاشور اربعین چہلوں کا دن احترام ہونا چاہیے, عید الفطر اہتمام ہونا چاہیے, عید ولایت یعنی 18 ذی الحج, عید غدیر خم اہتمام ہونا چاہیے, عید مباحلہ اہتمام ہونا چاہیے, عید مباس 27 رجب کو جو ہوتی ہے انسانیت کی سب سے بڑی عید, اہتمام ہونا چاہیے کہ انسان متوجہ ہو تاکہ وہ صحیح طور پر اپنی زندگی کامیاب کر سکے. پھر آتے ہیں اخلاق و معنویت میں, اخلاق و کردار و معنویت میں آپ کا سب سے پہلا جو فریضہ ہے ایک نوجوان کا بیلنس لائف کے لیے وہ ہے معرفت دینی, خدا کے قول کے مطابق خدا کے وعدوں پر یقین رکھنا کہ خدا نے یہ وعدہ کیا خدا انشاءاللہ پورا کرے گا. جتنا جتنا آپ خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے چلے جائیں گے صدق دل سے, اور جتنا جتنا آپ عمل کرتے چلے جائیں گے آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا رہے گا. ایک معرفت کا طریقہ یہ ہے. دوسرا معرفت کا طریقہ میں نے پہلے بتایا, وہ کیا ہے؟ وہ انسان جتنا قرآن اور اہل بیت کے فرامین کی گہرائی سے آشنا ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ اس میں معرفت آتی چلی جائے گی. معرفت نفس سے کیا مراد ہے؟ معرفت نفس سے مراد یہ ہے کہ آپ کیوں ہیں, کس لیے ہیں, یعنی تین سوال کے جواب آپ کے پاس آنے چاہیے, من عین الى عین وفی عین. من عین کہاں سے آئے ہو, الى عین کہاں کے مسافر ہو, وفی عین جی کہاں پہ کھڑے ہو. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اس کو کرب صورت میں ہونا چاہیے تاکہ میں سب کو دیکھ سکوں. ابھی بھی میری نگاہوں کے سامنے بہت ساری ایسی ایفرٹس کی جا رہی ہیں کہ جو میری توجہ کو بٹانے کے لیے کافی ہیں, لیکن پھر بھی میں نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے, جو ٹاپک لے کے آئے ہیں اسے پورا کروں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کیا کہہ رہا تھا میں؟ تین سوال کون کون سے, کہاں سے آئے ہو, کہاں جاؤ گے اور کہاں کھڑے ہو, کہاں تمہیں بھیجو گے. یہ تین سوال بہت ہی بیسکس کوشچنس ہیں, بہت ہی بنیادی ترین سوالات ہیں, ان کا جواب ہمیں آنا چاہیے. اور جواب ایسا نہیں کہ ہمیں پتا ہم کہاں سے آئے, نہیں, ہم اس کو فیل کریں, اپنے اندر سے فیل کریں کہ ہم کہاں سے آئے, ہمیں کہاں جانا ہے, ہم کہاں کھڑے, ہمیں کرنا کیا ہے. اخلاق و کردار کے میدان میں ایک اور ذمہ داری کیا ہے, وہ ہے تزکیہ اور تقویٰ, جس کو امیر المومنین نے فرمایا اوصی کم بتقوی اللہ و نظم امرکم تقویٰ کی, اور کاموں کو منظم کرنے کی. یعنی جتنا جتنا آپ خدا کی طرف سفر کریں گے متوجہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی روح آپ کا دل پاکیزہ ہوتا رہے گا. اگر شیشہ روزانہ صاف ہوتا رہے تو وہ لائٹ کو ریفلیکٹ کر سکتا ہے صحیح, لیکن اگر شیشے کو صاف نہ کیا جائے, اس پہ گرد و غبار آ جائے, مٹی آ جائے, دھول مٹی آ جائے, وہ ریفلیکٹ منعکس نہیں کر سکتا, انعکاس کا عمل انجام نہیں دے سکتا. انسان کا نفس بھی ایک آئینے کے مانند ہے جسے روزانہ پالش کرنے کی, صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کس چیز سے آتا ہے؟ وہ آتا ہے تزکیہ نفس سے. تزکیہ نفس یعنی نفس کو اپنے فکر کو گناہوں سے بچانا. یہ کمانڈ, یہ کنٹرول, یہ ملکہ اور یہ اسکل اگر ہمیں آ جائے تو پھر ہم بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ شیطان جب انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو گناہ سے پہلے آئے گا کسی اور صورت میں, جب انسان گناہ کر لے گا تو کسی اور صورت میں ظاہر ہوگا. مثلا آپ کے پاس آئے گا اور آپ کی فکر میں دروازہ کھٹکھٹائے گا, چلو یہ کام کرتے ہیں, چھوٹا سا کام ہے, آپ کہیں نہیں استغفر اللہ یہ گناہ ہے, صحیح, نہیں نہیں ایک دفعہ کر لینا, ایک دفعہ سو دفعہ تو نہیں ہوتا نا, چلو ایک دفعہ کر لو, بہت مزہ آتا ہے اس میں, بہت انجوائے ہوتا ہے, بہت ہی لذت ملتی ہے. اچھا اس کے بعد توبہ کر لینا, کیا کہتا ہے؟ توبہ کر لینا. ایک دفعہ کرنا بہت چھوٹا سا ہے, بہت انجوائمنٹ ہوتی ہے, اور اس کو توبہ کر لینا, ہاں یہ ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, جیسے اس انسان نے گناہ کیا فوراً 180 ڈگری جو ہے وہ شیطان اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کر لیتا ہے, پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک بار، اب کہہ رہے بیٹا پھنس تو گئے ہو، گندے تو ہو گئے ہو، پٹنا تو ہے اللہ کی بارگاہ میں، صحیح، اب اور کر کے جاؤ. اب انسان سمجھتا جناب گناہ تو ہو گیا ہے، کیا ہے میں اور کر کے جاؤں. وہاں کہتا ایک بار، اب کہتا اور. وہاں کہتا گناہ معاف ہو جائے گا، یہاں کہہ رہا ہے گناہ کی معافی نہیں ہے. صحیح. یعنی جو سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کا، وہ کیا ہے؟ مایوس کر دیتا ہے انسان کو، نا امید کر دیتا ہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ جو ہے ایک گناہ کو انجام دیا ہے. تو میں نے جب اسے گائیڈ کیا، میں نے کہا کہ نہیں، خدا جو ہے وہ تمہارے گناہ معاف کر سکتا ہے. تو اس نے کہا کیا واقعی خدا میرے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں وہی تھا کہ ایک دفعہ گناہ ہو گیا اپنے میں، گندا ہو گیا ہوں، پٹنا ہے، عذاب میں جانا ہے، قبر میں عذاب ہوگا مجھے، عذاب خدا کے سامنے، لہذا میں اور کر کے جاؤں. وہی تصور شیطان کا. جب اس کو یہ بتایا کہ نہیں، خدا تمہاری توبہ کو، تم جیسے بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، جتنی مرتبہ بھی کیا ہے، سچے دل سے توبہ کرو، خدا تمہیں ایکسیپٹ کر لے گا، قبول کر لے گا. کیا ہوا کہ اس نے سچے دل سے توبہ کی، اور وہ کام کہ جس میں وہ اس دلدل میں گرفتار تھا، اس دلدل سے خود بخود باہر آ گیا. یعنی یہ کمانڈ ہمیں آنی چاہیے کہ ہم گناہوں کو کس طرح شکست دے سکیں، شیطان ہمیں دھوکہ نہ دے، بلکہ ہم شیطان کو دھوکہ دے سکیں. شیطان ہم سے زیادہ پاورفل نہیں ہے. شیطان ایسا نہیں کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہے گا چلو میں تم سے گناہ کراتا ہوں. نہیں، شیطان کا کام صرف جلوہ دینا ہے، شیطان کا کام صرف زینت دینا ہے، شیطان کا کام کیا ہے؟ صرف آپ کے ذہن میں ایک غبار پیدا کرنا کہ یہ کام بہت اچھا ہے، بہت مزیدار ہوتا ہے، ایک دفعہ کر لو اور بہت مزہ آئے گا گناہ. صرف یہی کام کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتا ہے شیطان. تو یہاں پر رہبر مذہب فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے. جتنا جتنا آپ میں یہ حس بیدار ہوتی رہے گی، اتنی ہی زیادہ کیا ہے، آپ میں گناہ نہ کرنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی. جس کو امام خمینی نے چار اصول بیان کیے، تین چار اصول بہت ہی سادے سے ہیں. جب انسان صبح اٹھے، شرط لگائے اپنے آپ سے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مثلاً آپ اپنے اندر ایک اسکل ایجاد کرنا چاہ رہی ہیں، ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ میں کوئی برائی ہے، آپ اسے چھوڑنا چاہ رہے ہیں، کوئی اچھائی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کریں؟ بڑا مشکل ہوتا ہے شروع شروع میں. تو ہم کیا کہتے ہیں، جب اسکلس کی کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیونکہ میل کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں اور فیمیل یا بچیوں کے ساتھ کم ہوتی ہیں، تو وہاں پہ گفتگو کرنا زیادہ آسان ہوتی ہے. تو وہاں پہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے شرط لگائے، صبح اپنے پیپر پر ایک چیز لکھ لے کہ میں نے آج یہ کام کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں مشارطہ. مشارطہ یعنی شرط کی اپنے اللہ سے، ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ آج میں اللہ کے لیے فلاں کام نہیں کروں گا، آج میں غصہ نہیں کروں گا. آج مثلا کسی کو ناخن چبانے کی عادت ہوتی ہے، آپ دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہے وہ ناخن چبا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جیسے جیسے ناخن مڑ رہا ہوتا ہے ان کی شکل بھی مڑ رہی ہوتی ہے، ان کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ بھی تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. یا بہت سوں کو پیر ہلانے کی عادت ہوتی ہے، بہت سوں کو کسی اور چیز کی عادت ہوتی ہے، مختلف قسم کی عادتیں ہوتی ہیں. کیسے چھوڑا جائے؟ اپنے آپ سے ایگریمنٹ کرنا پڑے گا، اپنے آپ سے عہد کرنا پڑے گا، اللہ سے عہد کرنا پڑے گا. کائنات میں اگر کوئی پاور ہے جو آپ کو چینج کر سکتی ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ کے بعد آپ کے اپنے نفس کی طاقت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کوئی پاور نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اس اللہ کے بعد میں ہوں. وہی طاقت جو اللہ کے پاس ہے وہی میرے پاس ہے، کوئی اور نہیں ہے، وہی طاقت ہے. اگر میں یوز کرنا چاہوں، اگر استعمال کرنا چاہوں، جو خدا اپنی خدائیت کے ساتھ کر سکتا ہے، میں اپنے نفس کی طاقت کے ساتھ کر سکتا ہوں. توجہ رکھیے گا، یہ اطمینان، یہ یقین، یہ در حقیقت اعتماد آپ کے اندر آنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں، اب آپ اس نیت سے کہ میں اس کام کو چھوڑ سکتی ہوں، میں اس کام کو کر سکتی ہوں، میں اس اچھی صفت کو اپنا سکتی ہوں، اب آپ دیکھیے، آپ کر کے دیکھیے، جس عادت سے آپ کو چڑھ ہے، جس عادت کو آپ چھوڑنا چاہتی ہیں، جس عادت کو آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے صبح پیپر پہ لکھ لیجئے اسکول یا کالج جاتے وقت، اور بار بار اس پیپر کو اٹھا کے دیکھتے رہیے، یا اپنے مائنڈ میں اس کو رپیٹ کرتے رہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. اس کو کہتے ہیں مشارطہ. اور پھر دوسری منزل کیا ہے؟ آپ اس کو انڈر کنٹرول رکھیں، مسلسل آبزرو کریں، اس چیز کو مشاہدہ کریں کہ میں کوئی غلط تو نہیں کر رہا. صبح میں گیا، کلاس لی میں نے، فلاں کام کیا، بازار گیا، ٹیچر سے بات کی، آیا میں نے کوئی غلطی کی؟ جو میں نے ایگریمنٹ کیا اس کی خلاف ورزی تو نہیں کی؟ یہ کیا ہے؟ مراقبہ ہے، اپنی دیکھ بھال ہے، انڈر کنٹرول رکھنا ہے، اپنے ہی کیمرے سے اپنی حرکات و سکنات کو دیکھنا ہے. اور پھر پورے دن آپ نے مختلف وقت میں اس چیز کو ریپیٹ کرنا کہ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، کوئی اس کو مثلا ڈس اوبے تو نہیں کر رہا ہوں اس کام کے لیے. پھر آخر میں آتے ہیں جب رات ہو جائے، اب آپ اپنی ڈائری کھولیں، یعنی اپنے ذہن کو کھولیں اور دیکھیں کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کیا آپ اس پر کاربند رہے، کہاں آپ نے فالٹ کیا، کہاں آپ نے غلطی کی، کہاں آپ اشتباہ کا شکار ہوئے، کہاں آپ اپنے نفس سے شکست کھا گئیں، کہاں شیطان نے آ کے کہا تم نہیں کر سکتی، تم فیل ہو جاؤ گے، تم ایسے ہو جاؤ گے، تم ویسے ہو جاؤ گے. میں اسکل ڈیولپمنٹ کی کلاس تھی ایک باب العلم میں، تو وہاں پہ بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، بوڑھے بھی سب تھے. خیر ان کو میں نے کچھ اسکلس دیں، میں نے کہا آپ جائیں اور ڈرلس دیں، اور ان سے کہا آپ جائیں نیکسٹ ٹائم کر کے لائیں. تو کسی بچی کا مسئلہ تھا کہ اس کو کمپیوٹر مشکل تھا، کسی کو سندھی مشکل تھی، کوئی بچہ امریکہ سے آیا ہوا تھا اس کو اردو میں مشکل آ رہی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ تم جو ہے اردو کے بارے میں تصور کرو، اردو کی کتاب اٹھاؤ، روزانہ کہو کہ اردو آئی لو یو، مجھے تم سے محبت ہے، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں تمہیں دوست کرتا ہوں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم بہت ایزی ہو، میں تمہیں بہت آسانی سے یاد کر لوں گا. بار بار اس چیز کو دہراؤ. جو بچہ کمپیوٹر میں کمزور تھا اس سے کہا کہ تم بھی اسی طریقے سے جملے دہراؤ، پازیٹیو جملے، نگیٹیو نہیں، پازیٹیو جملے، مثبت سوچ. اس کو ہماری کہتے ہیں گمان بد رکھنا، بدزنی رکھنا گناہ ہے کسی مومن کے بارے. ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو ویوز دیں، پازیٹیو ویوز لیں. جب ہم ہمیشہ پازیٹیو ویوز دیں گے دوسرے کے لیے، پازیٹیو سوچیں گے، ہمیشہ ہم پازیٹیو ویوز لے سکیں گے. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں دوسروں کو برباد کر دیتے ہیں. ہمارا معاشرہ لوگوں پر ہائے بیچارہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہائے بیچارہ فیل ہو گیا، ارے وہ فیل ہو گئی، ارے اس کا جمپر چھوٹا ہو گیا، ارے یہ تو وہی کپڑے پہن کے آ گئے تم، ارے تم نے یہی ریپیٹ کر لیا اس کو. یہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ در حقیقت ہمیں جینے نہیں دیتا. ہم جتنے بھی وہ باتیں کریں، اگر ہم پازیٹیو ہیں، اسٹرانگ ہیں، ہم ان تمام ویوز کا، ان لہروں کا، منفی سوچ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم جب آئے تو بچے نے کہا کہ ہاں سر میری اردو اچھی ہو گئی ہے، میں بہتر ہو گیا ہوں. کسی نے کہا سندھی اچھی ہو گئی، جو کمپیوٹر کا سبجیکٹ پڑھ رہا تھا اس نے کہا. حتیٰ کہ ایک صاحب جن کا کلائنٹ ان سے ناراض ہو گیا تھا، بھاگ گئے تھے ان کا پیسہ لے کے، انہوں نے اس کے بارے میں ویوز دینی شروع کی، بہت اچھے ہو تم، بہت اچھا ہے، وہ لوٹ کے آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا. کیا ہوا؟ بقول ان کے کہ ایک ہی ہفتے میں وہ کلائنٹ جو برسوں سے نہیں آ رہا تھا، مہینوں سے نہیں آ رہا تھا، یہ کافی دن سے، وہ آیا اور اس نے آ کے مجھے میرے کاروبار میں مدد دی اور جو میری کمی تھی اس کو پورا کیا. انسان اس مثبت سوچ کے ذریعے سے اپنا بہت کچھ علاج کر سکتا ہے. یعنی اگر آپ اس مثبت سوچ کو، اب اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، گہرائی ہے، اس کے جزئیات ہیں کہ ہم کیسے اس کو کریں، یہ موقع نہیں ہے. تو ہمیشہ کیا ہے، مراقبہ کریں، یعنی سوچیں کہ جو کچھ میں نے ایگریمنٹ کیا ہے اپنے اللہ سے، آیا میں سے پورا اترا ہوں یا پورا نہیں اترا، اور رات کو اپنا حساب کتاب کریں، کہاں غلطی کی ہے اور کہاں پہ آپ کامیاب رہے ہیں، کہاں شیطان پہ غالب آئے ہیں اور کہاں شیطان آپ پہ غالب آیا ہے. اس کے بعد درود بھیجیے محمد والے محمد پر. اس کے ایک اور نقطہ جو ہے وہ ہے فرصت کے لمحات کو ضائع مت کرنا. فرصت کے لمحہ کو ضائع مت کریں. کوئی بھی لمحہ بیکار نہیں ہوتا، کسی بھی لمحے کو بیکار جانے مت دیں. اس میں کوئی نہ کوئی ہدف، نقطہ، پازیٹیو وے، پوائنٹ، کوئی مقصد، اس کو نکالنے کی کوشش کریں. دیکھیں وقت کا کام گزرنا ہے. اگر آپ نے بہتے ہوئے دریا سے پانی نکالنا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے دریا رک جا میں پانی نکالنا چاہتا ہوں، نہیں، دریا کا کام بہنا ہے، وقت کا کام فلو ہے، فلو کرنا ہے. صحیح، ٹائم کی جو منیمم جو ڈیفینیشن کی گئی وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ کے بھی اب تو بہت سارے سیکنڈز ہو جاتے ہیں، ایک سیکنڈ جو وہ ٹائم ہے جو بہت تیزی کے ساتھ فلو کر رہا ہے. اب ابھی نہیں ٹائم رک جاؤ میں یہ کرنا ہے، نہیں، گزرتے ٹائم کے ساتھ جو ہے وقت بھی پورا ہو گیا، پرچی آ گئی. کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اسی فلو آف ٹائم میں سے ٹائم نکالنا ہے، پازیٹیو پوائنٹس نکالنے. اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر آپ کا کوئی بھی لمحہ بیکار نہیں جائے گا. جتنا آپ آرگنائزڈ ہوں گے اتنا ہی آپ ٹائم کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ملٹیپلائی کر سکتے ہیں ٹائم کو، مزید ٹائم نکال سکتے ہیں. مثال اس کی ایسے ہی ایک اسٹور ہے، اس میں آپ چیزیں رکھنا چاہتے ہیں، روزانہ آ کے پھینکتے رہیں پھینکتے رہیں پھینکتے رہیں، کیا ہوگا کچھ عرصے میں اسٹور بھر جائے گا. کیوں؟ غیر مرتب انداز سے چیزوں کو پھینکا گیا. لیکن اگر سیٹ کر کے مرتب کر کے صحیح تمیز سے رکھا جائے کیا ہوگا، بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. ٹائم اگر مینیج کرنا آ جائے، اب ٹائم مینجمنٹ پہ گفتگو ہونی چاہیے، بہرحال دامد وقت میں گنجائش نہیں ہے. کبھی بھی اپنے ٹائم کو کل مت کریں. یہ جو ہم کل کر رہے ہوتے ہیں نا، اچھا ٹھیک ہے یار تھوڑا یہ کر لیں تھوڑا وہ کر لیں، یہ کل جو کرنا ہے نا یہ بہت نقصان دہ. آج ہم 10 منٹ کل کر رہے ہیں، کل ہم 10 گھنٹے، اور پھر آنے والے ہم 10 دن اور 10 مہینے کل کریں گے. یہ کل کرنا جو ہے نا، یہ گزارنا، زندگی گزارنا ہے، گزارنا نہیں ہے، یعنی بے بسی ہے گزارنے میں. زندگی بسر کرنا ہے، ہم نے اپنے ارادے سے بسر کرنا ہے. ہم پانی کے بہاؤ پہ بہنے والے نہیں ہیں. صحیح ہے کہ ہمیں اس پانی پہ سفر کرنا ہے، ٹائم کے اس دریا پہ سفر کرنا ہے، لیکن ہم نے خود اپنی جہت کا تعین کرنا ہے. پانی تو کہیں اور لے جائے گا ہمیں. لہذا ضروری ہے کہ اپنی فرصت کو، اپنے فرصت کے لمحات کو قدر جانیں. اس کے بعد جو ہے مختصر کروں، صرف خلاصے کے طور پر، انالائز کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، سرسری انداز سے نہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. حتیٰ کہ وہ گرلز جو کوکنگ کرتی ہیں، یہ کوکنگ کے شوقین ہیں، یا ان کو گھر ڈیکوریشن کرنے کے شوقین ہیں، وہ اگر اپنے کام میں انالائز سوچ نہ رکھتی ہوں، تھنکنگ نہ رکھتی ہوں، تو کبھی بھی اچھی کوکنگ کرنے والی یا ڈیکوریشن کرنے والی نہیں بن سکتے. کوئی بھی کام جو ظرافت کے ساتھ ہوتا ہو، نفاست کے ساتھ ہوتا ہو، اس میں غور فکر کی ضرورت ہے. اور پھر جتنا آپ انالائز کرنے کی صلاحیت اپنے کام میں، اپنے معاشرے کے کاموں میں، اپنے بیہیویئر میں، دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات ریلیشنس میں، جتنا آپ اس کو اختیار کریں گی، اتنا ہی زیادہ آپ کی عقلی صلاحیتیں کیا ہوں گی، تکمیل پاتی رہیں گی. ایک اور چیز جس کے لیے رہبر معظم نے اشارہ کیا ہے، وہ ہے سیاسی سوچ کو اپنے ذہن میں جگہ دینا. سیاسی ورکر نہیں بننا ہے، سیاسی سوچ، انالائز کی صلاحیت پیدا کرنی ہے. انشاءاللہ یہ شاید بہت زیادہ جلدی ہو آپ کے لیے، لیکن بہرحال کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہمیں کس طرح جانا چاہیے، انالائز جو لوگ کر رہے ہیں، صحیح لوگوں سے انالائز سنیں، صحیح لوگوں کے انالائز پہ توجہ دیں، آرٹیکلس پڑھیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ جو ہے مثلا اسلام ٹائمز ہے یا اور اس قسم کی جو اچھی ویب سائٹ ہیں ان کا مطالعہ کریں، تاکہ اندازہ ہو کہ جو اس وقت سیاسی کھیل ہے دنیا میں اور پاکستان میں وہ کس نوعیت کا ہے. اور بھی بہت سارے اس میں ہیں کہ آپ کی اجتماعی زندگی ہے، آپ کی انفرادی زندگی ہے، آپ کی کلچرل لائف ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی تنظیمی زندگی ہے، ان سب میں جو ہے ایک تناسب ضروری ہے، اس میں ایک توازن ضروری ہے، اس میں جو ہے ایک مطلوبہ توازن ہونا چاہیے. یعنی تنظیمی زندگی ہو، اخلاقی زندگی، نہ صرف نماز پہ نماز پڑھا جا رہا ہے، یا تنظیم میں تو تنظیم میں ہے، یا پڑھنے میں تو کتابی کیڑے بن گئے، نہیں، بلکہ ہمیں در حقیقت اپنی زندگی کو متوازن کرنا چاہیے. جتنی زندگی متوازن ہوگی اتنا ہی ہم خود بھی سکون میں ہوں گے، اور ہمارے اطراف میں رہنے والے لوگ بھی سکون میں ہوں گے. جو ایگزامس کے دنوں میں ہماری حالت ہوتی ہے، ہم خود بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور گھر والوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. جی کتابیں پھیلی ہوتی ہیں، کمرہ بند ہے، کھانا ٹھنڈا ہو گیا، امی غصہ ہو رہی ہیں، کھانا کھا لو، نہیں پڑھنا، یاد کرنا، رٹے پرٹا رٹے پرٹا چل رہا ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ جی کھانے کا ہوش نہیں ہوتا، بال بنانے کا ہوش نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ صاحبہ ایک کسی اپنی سہیلی کے پاس گئیں، تو جن سہیلی کے پاس گئی انہوں نے کہا یہ آپ کا نیا نوکر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ میرا بیٹا ہے، اس کے ایگزامس ہو رہے ہیں. خوب ایسے کچھ حال آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہوگا. جی وہ کہیں گے کہ جناب یہ آپ کی نئی ماسی ہے، تو آپ کی والدہ ہی نہیں یہ میری ماسی نہیں ہے، اس بچی کے ایگزامس ہو رہے ہیں. تو جتنا آپ منظم ہوں گے اتنا ہی زیادہ کیا کریں گے، آپ خود بھی مطمئن ہوں گے اور آپ کے گھر والے مطمئن ہوں گے. لہذا یہ چھوٹا سا ایک چھوٹی سی اسٹڈی تھی کہ ہم اپنی زندگی میں کن کن چیزوں کو ہائی لائٹ کریں کہ ہم اس میں متوازن زندگی بسر کریں. اور مجھے نہیں پتا سوالات کا سیشن ہے یا نہیں ہے، ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں. خدا نخواستہ اگر کسی کو سمجھ میں سے تو سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو سوال کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ اتنی ذہین طالبات یہاں پہ موجود ہیں کہ جو ہے وہ تقریباً ایک گھنٹے کے قریب لیکچر جو ہے انہوں نے ہضم کر لیا. آپ کی سماعت کو داد دیتا ہوں میں. خبر محمد والے محمد صلوات. کوئی سوال نہیں ہے. خب بہرحال اب اس میں ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں، سیلف کنٹرول یا سیلف بلڈنگ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب اس میں ڈیٹیلز ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ وہ ہمارے اس مختصر سے سیشن میں پوری نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ پھر کبھی صحیح اگر جو ہے دعوت دی گئی اور گفتگو مکمل. بر محمد والے محمد صلوات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا اور سنا اسے اپنی راہ میں عبادت قرار دے، اسے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے مقدمہ قرار دے، اور ہمیں اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں اپنا حقیقی بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.